الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اس وقت ہمارے سامنے یہاں دارالاحسان میں جن بچوں نے حفظ کی تکمیل کی اپنا آخری سبق سنایا, یہ سلسلہ قرآن پاک کی تعلیم و تعلم کا, یہ ہمارے لیے بڑی سعادت اور فخر کی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن مقاصد کو انجام دینے کے لیے اور جن کاموں کو انجام دینے کے لیے مبعوث فرمایا, ان میں ایک یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی کتاب کی آیتوں کی تلاوت کرتے, یتلو علیہم آیاتہ, یعنی قرآن پاک کے الفاظ کی تعلیم. یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے چل رہا ہے اور اب تک بلا روک ٹوک برابر ہر زمانے میں اور ہر پیڑھی میں برابر چلتا رہا, اور آئندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب تک منظور ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا. یہ ہم لوگوں کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے جو نظام قدرتی طور پر دنیا کے اندر قائم فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندوں کو گویا اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے فارغ کر دیا اور وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اسی کے پڑھنے پڑھانے اور اسی کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اسی نظام کا ایک حصہ اور پرزا بنایا, یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. منت منہ کے خدمت سلطان ہمیں کو نہیں, منت شناس حضو کے بخدمت بغاشت کہ بادشاہ کی تم خدمت کر رہے ہو, یہ بادشاہ کے اوپ احسان نہ دھرو, اس کا احسان سمجھو کہ اپنی خدمت کے لیے اس نے تمہیں منتخب کیا. اللہ تعالیٰ جس سے چاہتے اپنے دین کی حفاظت کا کام لے سکتے تھے, اللہ نے اس سلسلے سے ہمیں جوڑا. یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے یہاں مدارس عربیہ, مکاتب قرآنیہ, یہ سلسلے جو ہندوستان میں بر صغیر ہند و پاک اور بنگلہ دیش میں جاری ہے, غیر منقسم ہندوستان کے یہ جو تینوں حصے ہیں ان میں یہ سلسلے ہمارے اکابر کے جاری کیے ہوئے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اس کام کے لیے منتخب کیا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے یہ قربانیاں دی اور یہ سلسلے جاری فرمائے. یہاں جب اسلامی حکومت تھی مسلمانوں کی, اس وقت تو گویا لوگ اپنے طور پر یہ مطمئن تھے کہ دینی چیزوں کی اور دینی شعائر کی حفاظت کا کام بھی یہ حکومت ہی انجام دیا کرے گی. لیکن جب یہ حکومت ختم ہوئی اور انگریز کا دور اقتدار آیا تو اس نے اولین کوشش تو یہ کی کہ اسلام کا نام و نشان اس ملک سے مٹ جائے, اور اس کے لیے مختلف الانواع تدبیریں اس نے اپنے طور پر اختیار کی تھی. اس زمانے میں ہمارے اکابر نے اس فتنے کو دفع کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی, اپنی ساری صلاحیتوں کو استعمال کیا. اولین کوشش تو ان کی یہی تھی کہ انہوں نے مسلح جد و جہد کے ذریعے سے انگریز کو یہاں سے ہٹانے کے لیے گویا پہلا اقدام کیا, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کو منظور نہیں تھا, اس میں کامیابی نہیں ہوئی. تو پھر ان اکابر نے مل بیٹھ کر کے مشورہ کیا کہ اس ملک میں اور اس بر صغیر کے اندر اسلام کو باقی رکھنے کے لیے کیا شکل اختیار کی جائے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس زمانے کے گویا اہل اللہ اور اہل قلوب کے اوپر بطور الہام یہ بات ڈالی کہ گویا وہ اس کے لیے ایک ادارہ قائم کریں. چنانچہ اسی کے نتیجے میں دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا, اور پھر اسی کے ماتحت اس طرح کے ادارے ملک کے مختلف حصوں میں دھیرے دھیرے قائم کیے جانے لگے, اور انہی کی ماتحتی میں دیہاتوں کے اندر مکاتب کے سلسلے بھی جاری ہوئے. اس طرح گویا ہر مسلمان بچہ دین سے واقف رہے, کتاب اللہ سے اس کا تعلق قائم رہے, دینی احکام کے سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری رہے, اور گویا یہاں یہ گویا دین کے بقا کی یہ صورتیں ہوں. مدارس عربیہ سے ایسے افراد تیار ہو کر کے گویا قوم کو دیے جانے لگے جو مختلف الانواع خدمات انجام, جو باصلاحیت ہوتے تھے جید الاستعداد, وہ تو انہی علمی سلسلوں کو آئندہ گویا مزید ترقی دینے اور بڑھانے کے کام میں لگ جاتے تھے. جو اس سے کچھ کم درجے کے تھے وہ تدریسی اس میں, اور کچھ اور جو ہے وہ دیہاتوں میں مکاتب کے گویا مدرسین کی حیثیت سے اور مساجد کے اندر ائمہ کی حیثیت سے خدمات انجام دینے لگے. یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو دین کی بقا کے لیے وقف کیا, اور اللہ تعالیٰ نے گویا اس ملک کے اندر دین کے باقی رہنے کی یہ صورتیں پیدا کریں فرمائی. ورنہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ علاقے جو خالص اسلامی ممالک کہے جاتے تھے آج وہاں بھی حالت بڑی خراب ہے, لوگ کلمے تک سے واقف نہیں اور دینی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں. آج ہمارے یہاں یہ سلسلے ماشاءاللہ منظم طریقے سے مختلف گویا مدارس عربیہ کا اور اسی طرح مکاتب کو چلانے والے بھی بہت سے ادارے اور بہت سے گویا افراد اس خدمت میں لگے ہوئے ہیں, اور یہ گویا سلسلہ اس ملک میں جاری ہے. اور اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں گویا دین کے ساتھ تعلق اور نسبت عطا فرمائی ہے. جو لوگ دنیا کا سفر کرتے ہیں, دنیا کے مختلف علاقوں میں جاتے ہیں اور وہاں کے مسلمانوں کے حالات سے واقف ہیں, وہ اس بات کی شہادت دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہاں یہ جو اسباب و وسائل بقائے دین کے پیدا فرمائے ہیں وہ ایسے ہیں جو اور جگہ کے مسلمانوں کو حاصل نہیں. بہرحال یہ ادارہ جو ہے دارالاحسان, یہ بھی ہمارے انہی مدارس عربیہ کا ایک حصہ ہے, وہ ایک فرض ہے, اور یہاں پر بھی وہی وہ خدمات انجام دی جاتی ہیں اور دین کی بقا کے لیے اس طرح کے افراد تیار کیے جاتے ہیں جو آگے ان سلسلوں کو جاری اور باقی رکھیں گے. یہ ابتدائی سال ہے اور گویا داخلوں کے کارروائیاں مکمل ہو کر اسباق کا سلسلہ بھی ابھی ماضی قریب کے اندر شروع ہوا, اور گویا دوبارہ نئے تعلیمی سال کے افتتاح کے بعد یہ تعلیمی مشاغل کے اندر ہمارے اساتذہ اور طلباء مشغول ہوئے ہیں. اب ضرورت ہے ان کو کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں اور ان تمام اسباب و وسائل کو جو اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے اسی علم دین کی نسبت سے ان کو دیے ہیں بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہوئے گویا اس سلسلوں کو جاری رکھنے کا اہتمام کریں. طلباء اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی اپنی جگہوں سے اور اپنے اپنے علاقوں سے اپنے اپنے خاندانوں اور اپنی اپنی کمیونٹیوں سے منتخب کر کے یہاں پر پہنچایا, اور یہاں ان کے لیے علم کو حاصل کرنے کے لیے دور حاضر کے اعتبار سے جیسی گویا شکلیں ہو سکتی تھیں جو اسباب و وسائل گویا اس کے لیے قائم کیے جا سکتے تھے وہ اللہ نے یہاں قائم کیا عطا فرمائے. ظاہری تمام ضرورتیں جو ان کی ہیں وہ پوری کی جا رہی ہیں. علمی اعتبار سے ان کے لیے اساتذہ کا, کتابوں کا اور درسگاہوں کا اور دوسرے اسباب اور آلات علم کا انتظام کیا گیا, اور اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر علم حاصل کرنے کے لیے اندرونی جو صلاحیتیں دل و دماغ آنکھ کان ناک وغیرہ اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمائے ہیں, ضرورت ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اپنے ان کاموں میں مشغول ہوں. طلباء سے خاص طور پر عرض کروں گا کہ دیکھیے ہمارے اسلاف وہ تھے جنہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دی, بڑی تکلیفیں اٹھائی, بڑی مشقتیں برداشت کی. حضرات صحابہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت پائی, آپ کی ایک نگاہ نے گویا ان کو گویا تمام انسانیت پر سب سے اونچا مقام عطا فرمایا, لیکن اس کے باوجود وہ اس پر قانے نہیں رہے بلکہ علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی, مشقتیں برداشت کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 24 گھنٹہ اسی میں لگے رہتے تھے کہ کوئی موقع ایسا جس میں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے استفادہ کریں اس کو وہ جانے نہیں دیتے تھے, بلکہ بھرپور طریقے سے اس سے فائدہ اٹھا کر کے انہوں نے وہ یہ علم حاصل کیا. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ سن ہجری 7 میں محرم یہ خیبر کے موقع پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں, اور ربیع الاول سن ہجری 11 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. گویا 4 سال پورے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے ملے ہیں, لیکن ان 4 سالوں میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو استفادہ کیا اور جو مشقت اٹھائی وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے, وہ اس کتابوں میں موجود ہے احادیث کی کتاب. وہ خود اپنا حال بیان کرتے ہیں, بھوک کی وجہ سے ان کی جو کیفیت ہوتی تھی بے ہوش ہو جاتے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے حال پر جو عنایت اور توجہ فرماتے تھے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. بہرحال یہ وہ محنتیں تھیں جو انہوں نے کی, جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے علم دین کی اشاعت اور حفاظت کا کام ان بزرگوں سے لیا. بہرحال یہ کام جو ہے یہ خدمات اللہ اپنے انہی بندوں سے لیتے ہیں جو گویا اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ قربانی پیش کریں. ہمیں اپنی مرغوبات کی قربان کرنا ہے. ہر زمانے کی قربانی اور جو ہے مجاہدے الگ الگ ہوا کرتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ ان کے پاس کھانے پینے کے اسباب نہیں تھے, قلم نہیں تھا, کاغذ نہیں تھا, دوات نہیں تھی, روشنی کا سامان نہیں تھا، قیام کا انتظام نہیں تھا، وہ ساری تکلیفیں ان لوگوں نے برداشت کی، سفر کے اسباب نہیں تھے، پیدل جا سفر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ساری چیزیں عطا فرما دی ہیں۔ اس وقت ہمارے لیے جو ہے وہ مجاہدہ اگر ہے یوں کہ حصول کے واسطے قربانی، تو یہ ہے کہ ہم اپنی مرغوبات کا گویا کی قربانی کر کے ہمارا نفس جن خواہ، چونکہ اللہ نے یہاں طلب علمی کے زمانے میں بھی بہت کچھ ایسے اسباب دے رکھے ہیں کہ جس کی وجہ سے طلبہ اپنی ان خواہشات کے اندر اگر جو ہے رچ بچ جانا چاہیں، مشغول ہونا چاہیں، تو آسانی سے مشغول ہو سکتے ہیں، اور ہوتے ہیں بڑی تعداد اسی میں پھنس کر کے اپنے آپ کو برباد اور خراب کر لیتی ہے اور علم سے محروم رہتی ہے۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ آپ سے کوئی زیادہ قربانی نہیں مانگی گئی، آپ سے وہ بھوک والے مجاہدے، پیاس والے مجاہدے نہیں طلب کیے گئے، بس یہ ہے کہ آپ اس وقت آپ کا جی یوں چاہتا ہے موبائل استعمال کریں اور جو ہے اس طرح اپنے آپ کو ادھر جو ہے بدنگاہی کا شکار رکھیں یا ادھر ادھر خواہشات کی کھانے پینے کے شوق کو پورا کریں، ان چیزوں سے ہٹ کر۔ یہاں مدرسے میں بھی آپ کے کھانے پینے کے لیے جو انتظامات ہیں وہ ایسے ہیں کہ الحمدللہ ایک متوسط گھرانے کے اندر اطمینان کے ساتھ آدمی کو جس طرح کا کھانا عمدہ قسم کا مل جاتا ہے وہ یہاں مل رہا ہے، کوئی مشقت نہیں۔ ہماری طالب علمی کا زمانہ ہم اپنے آپ کو بتائیں تو بھی اس زمانے میں بھی یہ سارے مدرسوں میں تو انتظامات تھے، کوئی اپنے طور پر انتظام نہیں کرنا پڑتا تھا، لیکن اس وقت جو ہے مشکلات جو تھی جو اس زمانے کے پڑھے ہوئے بتلا سکتے ہیں کہ کیسی۔ مجھے یاد ہے پڑھنے کے لیے جب ہم پہلی وہاں میں گیا تھا ناندیڑ، تو وہاں کھانے کے لیے جو کمرہ تھا وہاں باقاعدہ نیچے کا فرش بھی پختہ نہیں تھا، نیچے زمین کچی، اسی کے اوپر وہ حسیر جو کمروں کے اندر بچھائی جاتی ہے وہ بچھی ہوئی ہوتی تھی، اور اسی کے اوپر خانچے لگتے تھے کھانے کے، اور وہ جو کھچڑی آتی تھی تو کھچڑی کے اندر وہ سفید کیڑے ہوتے ہیں ایئر کہتے ہیں جس کو، وہ چاول سے آدھی وہ ہوا کرتی تھی۔ پہلی بار دن گیا ہوا ہے ادھر ادھر تو وہ دوسرے ساتھی کہنے لگے ارے اس کو تلاش کرتا رہے گا تو بھوکے مرے گا، اس کے اندر کون سی ہڈیاں ہیں، بغیر آنکھ بند کر کے کھا لے۔ حاصل یہ ہے کہ یہ ابھی ماضی قریب کی بات کر رہے ہیں کہ اس زمانے میں یہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تو مدرسوں میں بھی ایسا اچھا اچھا کھانا ملتا ہے کہ آدمی کو کسی دوسری جگہ کا محتاج نہیں ہونا پڑتا۔ بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سہولتیں عطا فرما دی ہیں۔ اب وہ آپ کے گھر والے اپنی نادانی کی وجہ سے، ویسے تو آپ کے اولیاء کو اور آپ کے جو ہے بڑوں کو جنہوں نے یہاں علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا، ان کو خود بھی چاہیے کہ آپ کو ایسی چیزیں نہ دیں جو علم کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہیں، ایسے موبائل لا کر کے دینا، ایسے بڑی مقدار میں رقمیں آپ کے حوالے کرنا۔ اللہ نے ان کو مال دیا ہے تو مدرسے کو دیں، مدد کریں اور دوسرے اچھے کاموں میں خرچ کریں۔ آپ کو خرچ کرنے کا، اب تو طلبہ اتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں کہ مدرسین کی تنخواہ بھی اتنی نہیں ہوا کرتی، اس کا نقصان کیا ہو گیا؟ نقصان یہ ہوا کہ فراغت کے بعد یہ طالب علم دین کی خدمت کرنے کے لائق نہیں رہتے، اس لیے کہ اب جہاں خدمت کریں گے دین کی وہاں ان کو اتنی مقدار میں معاوضہ ملتا نہیں ہے۔ تو اب وہ یوں سوچتے ہیں ہم نے طالب علم کے زمانے میں جو ہے ماہانہ طور پر جو خرچ کیا اتنا بھی ملتا نہیں، تو پھر اس میں کیا لگیں گے، کہے کو وہ کوئی اور دھندہ اختیار کرتے ہیں۔ تو یہی چیز گویا علمی خدمات سے محرومی کا سبب بنی۔ یہاں رہ کر آپ کو کم سے کم اس سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے اور اپنے اوقات کو پڑھائی میں لگانا ہے۔ اساتذہ آپ کے مشفق ہیں، منتظمین مشفق ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی طرح بھی علم حاصل کر لیں، آپ کی موقع بموقع وہ رہنمائی کرتے ہیں، آپ کی نگرانی کرتے ہیں، آپ کو جو ہے ہدایتیں دیتے ہیں، طریقے بتلاتے ہیں کہ اس طرح آپ کو پڑھنا ہے، اس طرح محنت کرنی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ ان کی نصیحتوں کی طرف توجہ دیں اور اپنے ایک نظام عمل کو ترتیب دیں کہ ہمیں کس طرح یہاں کے اوقات کو گزارنا ہے۔ ان کا یہ احسان ہے کہ وہ آپ کو اس طرح توجہ دلاتے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت قربانی صرف یہی ہے کہ آپ اپنی مرغوبات کو، یہ خواہشات جو ہیں نفسانی، تو موبائل کا استعمال اور یہ اچھے اچھے کھانے اور اچھے اچھے کپڑے اور اسی کے نتیجے میں جو ہے اپنے دوستوں کی دوستیوں کے اندر مشغول رہ کر کے اپنے آپ کو اور اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ اس وقت دور حاضر کے طلبہ کا سب سے بڑا اتنا ہے اللہ. علم جو ہے نا یک سوئی کے بغیر حاصل نہیں ہوتا, اور طالب علم کو تو چاہیے کہ کسی کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہ کرے. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ وبرکاتہ نے آپ بیتی میں اپنے والد بزرگوار حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ نقل کیا ہے کہ طالب علم کتنا ہی ہوشیار ہو, اگر اس کے اندر دوستی کی عادت ہے تو کبھی وہ پڑھ کے نہیں دے گا, پڑھ نہیں سکے گا. اور کیسا ہی غبی ہو اگر دوستی کی عادت نہیں ہے, وہ اپنے کام میں لگا رہتا ہے تو کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جائے گا, اور اللہ تعالیٰ اس سے دین کا کام لیں گے. یہ یاد رکھنا. بہت سی مرتبہ ہوشیار طلبہ ان غبی طلبہ کا مذاق اڑاتے ہیں, ان کا ٹھٹھا کرتے ہیں, لیکن بات کا آئندہ آنے والا زمانہ بتلاتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا تھا, جن کا ٹھٹھا کیا جا رہا تھا, انہیں کو اللہ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے, اشاعت کے لیے چنا. لوگ ان کو لے کر دنگ رہ جاتے ہیں کہ بھائی پڑھنے کے زمانے میں ان کی کوئی ایسی خاص حیثیت نہیں تھی, لیکن چونکہ انہوں نے جو مطلوب تھا کہ اپنے آپ کو پورے طور پر علم میں مشغول رکھیں. اب ذہنی صلاحیتیں, دماغ کا چلنا, اور یہ تو اللہ کی دین ہے, اللہ جسے چاہے زیادہ کم ہوتی ہے اسی, لیکن اصل اللہ کے یہاں تو مطلوب محنت ہے. بندہ محنت کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اسی کے اوپر عطا فرمائے گا. اس لیے آپ کو اپنی قربانی دینا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں, آپ کی جد و جہد اور قربانی کی بنیاد پر آپ کو نوازا جاتا ہے. اس لیے ان سارے جو ہے آپ کو مشغول کرنے والی اور آپ کے دھیان کو ہٹانے والی جو چیزیں ہیں, ان سے آپ اپنے آپ کو ختم نکال کر کے جو ہے یہاں اساتذہ کی نگرانی میں پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنے میں لگ جائیے. بلکہ کوئی موبائل استعمال نہ کریں, نہ مدرسے کے اوقات میں نہ بعد میں, بلکہ موبائل سے بالکل قطع تعلق. گھر جب جائیں گے تب دیکھی جائے گی, یہ نہیں کہ گھر کے حالات. ہمارے اسلاف کا حال تو یہ تھا اس زمانے میں, جبکہ ڈاک کا نظام بھی کوئی ایسا منظم نہیں تھا, کئی آنے والے قافلوں اور آنے والے لوگوں کے ساتھ خطوط آیا کرتے تھے اور جواب بھی ایسے ہی جانے والوں کے ساتھ دیا جاتا تھا. اس زمانے میں بھی انہوں نے ان خطوط کو پڑھنے سے اپنے آپ کو روکا. ایسے خط بھی آتے تھے, اس کو بھی وہ ڈال دیتے تھے, پڑھتے نہیں تھے. فراغت کے بعد علم مکمل حاصل کر لیا 8-10 سال, اس کے بعد پھر اس کو کھول کے پڑھ رہے ہیں, تاکہ وہ پڑھنے کے زمانے میں اگر یہ چیزیں دیکھتے تو یہ ایک سوئی میں فرق آتا, دھیان نہ رہتا. یہاں ہم نے خود ہی گویا موبائل کے ذریعے سے لوگوں کے ساتھ رابطہ قائم کر کے اپنی توجہ کو ہٹا رہے ہیں, تو یہ چیز جو ہے مطلوب نہیں ہے. تمہارا ضرورت ہے اس کی کہ آپ اپنی ان خواہشات کو قربان کیجئے, اللہ تعالیٰ اسی پر آپ کو عطا فرمائیں گے. دینے والی ذات اللہ کی ہے, آپ میں طلب کتنی ہے اور اس طلب کی بنیاد کے اوپر آپ کتنی قربانی دے رہے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھا جاتا ہے. جب آپ کی طلب اور قربانی دونوں چیزیں وجود میں آئے گی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اس لیے اپنے آپ کو ان خواہشات کا غلام بنانے کے بجائے, خواہشات کو پورا کرنے کی گویا ادھیڑ بن میں رہنے کے بجائے علم کے حاصل کرنے میں لگے رہو. آپ کی طلب ایسی ہو کہ آپ کو 24 گھنٹے کسی جو ہے لمحے میں فرصت نہ ملے, آپ کے ہاتھ میں ہر وقت کتاب رہنی چاہیے. حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی طلب علمی ہی کے زمانے میں, طلب علمی کے زمانے میں بھی اگر کتاب کے ساتھ مناسبت نہیں ہوئی, کتاب کے مطالعے کا شوق پیدا نہیں ہوا, کتاب کے ساتھ جی نہیں لگا, پھر آئندہ جا کر تو کوئی توقع رکھنی مشکل ہے. اس لیے آپ ایسا یہاں رہ کر اپنا مزاج بنائیے کہ کتاب ہی جو ہے وہ آپ کا مقصود اور منتہا بن جائے. 24 گھنٹے آپ کے ہاتھ میں کتاب, سو رہے ہیں تو ابھی ہاتھ میں کتاب ہو, اور آنکھ کھلتے ہی پھر کتاب کھول کر کے مطالعے میں مشغول ہو جائیں. ایسا اگر مزاج ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد پر نوازے دیں گے. اس لیے یہ جو آپ کو علم کی راہ سے ہٹانے والی یہ ساری چیزیں جو اس وقت آ گئی ہیں, ان سے اپنے آپ کو روکنا, یہی اس وقت کا تقاضا ہے, یہی ایک مجاہدہ. اور حقیقت میں یہ کوئی آپ کو اس سے کوئی تکلیف ہونے والی نہیں, بھوکے نہیں رہیں گے, ننگے نہیں رہیں گے, آپ کے آرام میں کوئی خلل نہیں ہوگا, وہ سب چیزیں مل رہی ہے, صرف اپنی خواہشات کو پورا ہونے سے روکنا ہے. باقی جو لوگ خواہش کے غلام بن کر کے اس کے شکار ہو جاتے ہیں, علم سے تو محروم رہتے ہی ہیں لیکن بعد میں پھر ان کی جوانی بھی برباد ہو کر بڑھاپے کا دور ایسا تکلیفوں سے گزرتا ہے کہ جو ان کو دیکھتے ہیں ان کے حال پر رحم کرتے ہیں. یہ تو بہت سو کو سمجھ میں نہیں آتا. یہ تو جن لوگوں نے اس طرح کی غفلتوں سے کام لیا ہے, اپنی جوانی کے اندر خواہشات کا شکار ہو کر کے انہی چیزوں میں پڑے رہے, بعد میں ان کے اوپر کیا گزرتی ہو کوئی دیکھنے جاتا کہ دیکھے تو پتا چلے عبرت ہو, یہ بھی ایک مصیبت ہے. اس کے اس لیے ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچا کر اپنی پوری توجہ اپنا پورا دھیان جو ہے وہ خالص علم کے لیے فارغ کرنا چاہیے. ہمارے بزرگوں نے اسی کی تاکید فرمائی اور اس کے لیے ضرورت ہے بقول حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کے کہ علم حاصل کرنے کے لیے تین چیزیں جو ہیں وہ رکن اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں. ایک تو ہے مطالعہ. مطالعے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سبق میں حاضری, جب کل سبق ہونے والا ہے تو جو سبق ہونے والا ہے اسی کو آدمی ایک دو مرتبہ دیکھ لے, اندازہ ہو جائے کہ آنے والے سبق کے اندر کتنی چیزیں وہ ہیں جو میری سمجھ میں اب تک میں پڑھ چکا ہوں اور کتنی ایسی چیزیں جو نئی ہیں. اگر کوئی نئے الفاظ آئے ہیں تو لغت کی مدد سے ان کو بھی حل کر لیں, اور پھر جو ہے استاد کے پاس سبق میں جب حاضری دے گا تو پورا دھیان ہوگا, پہرے سے گویا اس بات کے لیے تیار ہوگا کون سا وہ مقام ہے جس کو حقیقت میں ہمیں استاد سے سمجھنا ہے, تو وہ آسانی کے ساتھ وہ سمجھ پائے گا. تو گویا ایک کام تو یہ مطالعے کا ہے. دوسرا جو ہے وہ سبق کی حاضری یعنی باقاعدہ پابندی سے اس طرح استاد کے پاس سبق پڑھے کہ کتاب کا کوئی حصہ کوئی چیز سمجھے بغیر جو ہے رہنی نہیں چاہیے. سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ استاد سے رجوع کریں, حضرت یہ سمجھ میں نہیں آیا. اس وقت اگر استاد مشغول ہیں تو دوسرے وقت جا کر کے ان سے سمجھ جائیں اور سمجھے بغیر آگے نہ بڑھیں, اس کا اگر اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ ہمیشہ کامیابی قدم چمے گی. اور پھر اس کے بعد جو سبق سنا ہے سمجھا ہے اس کو ایک مرتبہ اپنے ساتھی کے سامنے اپنی زبان سے ادا کر لینا, اسی کا نام تکرار ہے. وہ ادا آپ ادا کر لیجیے, وہ آپ کے سامنے ادا کر لے, دونوں اس طرح اس سبق کو اپنی زبان سے دہرا لیں گے, اس کی وجہ سے دل و دماغ میں وہ اچھی طرح محفوظ ہو جائے گا, جم جائے گا, پھر بھولنے کی نوبت نہیں آئے گی. یہ تین کام حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس کا اہتمام کرے گا تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کو ضرور علم حاصل ہوگا. ہمارے اکابر کے ہاں ان چیزوں کا تکرار مطالعے کا, اسباق کی پابندی کا اور تکرار کا بڑا اہتمام تھا. آج کل تو ان تینوں چیزوں کی طرف سے عموماً غفلت برتی جاتی ہے اور ان کو جس طرح انجام دینا چاہیے انجام نہیں دیا جاتا. پھر اس کے علاوہ باقی چیزیں جو ہیں مثلاً ادب, اساتذہ کا ادب, کتاب کا ادب, ادب آلات علم کا ادب, اس کا بڑا اہتمام ہونا چاہیے. حضرت علامہ کشمیری علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر کے اندر بڑے مشہور ہیں اور ان کی قوت حافظہ اور ان کے علم کا استحضار ایسا تھا کہ ان کو اس زمانے میں چلتا پھرتا کتب خانہ کہا جاتا تھا. ان کے ادب کا حال یہ تھا کہ علم کے ساتھ فرماتے ہیں جب سے مجھے سمجھ ہوئی ہے علم کی کسی کتاب کو بغیر وضو کے میں نے نہیں چھویا. یہ تو جو آدمی وہ جس علاقے میں پیدا ہوئے تھے, لولاب کا علاقہ کشمیر کا, آج بھی گرمی کے زمانے میں آپ وہاں جائیں گے تو وہاں ٹھنڈک ایسی لگتی ہے اور پانی تو وہاں کا ٹھنڈا ایسا ابھی برف سے پگھلا ہوا کہ اس سے وضو کرنا آدمی کے لیے مشکل ہو جائے. ایسے علاقے میں بغیر وضو کے کتاب کو نہ چھونا یہ کوئی معمولی مجاہدہ نہیں ہے. اور پھر یہ کہ کتاب کے مطالعے کے دوران بھی اس کے ادب کا عالم یہ تھا کہ حضرت فرماتے ہیں کبھی میں نے کتاب کو اپنے تابع نہیں کیا بلکہ خود کتاب کے کتاب رکھ کر کے مطالعہ کر رہے ہیں. اب ہمارے پرانے زمانے کی چھپی ہوئی جو کتابیں ہوتی ہیں اس میں جو حاشیے ہوتے ہیں, حاشیہ ادھر ہے ادھر ہے, تو ہم تو حاشیہ دیکھنے کے لیے کتاب کو یوں کر لیں گے. حضرت فرماتے ہیں کبھی میں نے کتاب کو گھمایا نہیں, اپنے تابع نہیں بنایا, کتاب اپنی جگہ پر رہتی تھی, میں گھوم کر کے اس کو دیکھ لیا کرتا تھا. ادب کا یہ عالم تھا. تو گویا یہ کتابوں کا ادب, اساتذہ کا ادب, یہ ہر چیز آلات علم کا ادب. حضرت مجدد الفی ثانی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں گئے اور انگوٹھے پر نظر پڑی, فوراً واپس لوٹے. ہوا یہ تھا کہ بیت الخلاء جانے سے پہلے کچھ لکھنے میں مشغول تھی, لکھنے کے دوران قلم رک گیا. قلم کبھی لکھنے سے جب رک جاتا ہے اور روشنائی جو ہے نیب میں اترتی نہیں, تو نیب میں اتارنے کے لیے وہ نیب کی نوک کو ناخن کے اوپر رکھ کر ذرا دبایا جاتا ہے, اس کی وجہ سے پھر روشنائی نیچے اترنا شروع ہو جاتی ہے. تو لکھنے کے دوران ایسی صورت پیش آئی تھی, انہوں نے ایسا کیا تھا تو وہ قلم کا گویا وہ نیب کی نوک دبنے کی وجہ سے ایک نقطہ پیدا ہوا تھا. بیت الخلاء میں جب گئے تھے اس پر نظر پڑی, ارے اس کے سامنے فوراً واپس آئے, اس کو دھویا, پھر بیت الخلاء کے اندر گئے. خالی نقطہ تھا ایک. آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ بیت الخلاء میں ساری دنیا کی خبریں لکھ رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے نام, حالانکہ ان ساتھیوں کے نام کیا ہیں, انبیاء کے نام ہیں. اللہ کا نام ان کے نام کا ایک جز ہے. عبداللہ ہے, عبدالرحمٰن ہے, عبدالرحیم, تو اللہ کا نام بھی اللہ ہے. جس بیت الخلاء میں بیٹھ کر بولنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی, دعا پڑھنا بھول گئے ہوں اندر جا کر یاد آوے, تو مسئلہ یہ ہے کہ آدمی دل میں اس کا تصور کر لے, زبان سے ادا نہ کرے. حالانکہ زبان کا بولتا ہو, زبان سے بولتے ہی جو ہے ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے, باقی نہیں رہتا. اور یہ جو لکھا ہوا ہے وہ تو باقی رہتا ہے. اور پھر بھی ہمارے یہاں جب بے ادبی کا یہ عالم ہوگا تو پھر کیسے علم آئے گا. اس لیے ضرورت ہے ان ساری چیزوں کا, اساتذہ کا ادب یہ بھی بہت اہم ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے, ہر چیز کو اللہ اپنی قدرت سے بغیر سبب کے بھی سب کچھ دے. لیکن اس کائنات کو جب اللہ نے بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جو چلانے کے لیے جو تکوینی اصول قائم کی, اس میں سے یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی سبب مقرر کیا. بھائی آپ کو آم کھانا ہے تو آم کے درخت سے ملے گا, ہر جگہ سے نہیں ملے گا. آپ کو چیکو کھانا ہے تو چیکو کے درخت سے ملے گا. آپ کو دودھ پینا ہے تو وہ گائے سے ملے گا, بھینس سے ملے گا, بکری سے ملے گا, وہ ہاتھی سے نہیں ملے گا. سمجھا ہے کہ نہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا علم کو اللہ تعالیٰ نے کس کے ساتھ جوڑا؟ اساتذہ کے ساتھ. استاد سے آپ کو علم ملے گا. علم دینے والا استاد نہیں, دینے والی ذات تو اللہ. ہمارا عقیدہ ہے, آدمی بیمار ہے علاج کراتا ہے تو ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ بھائی دوا میں شفا نہیں, شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے دوا کو سبب بنایا اور حکم دیا شریعت نے کہ آپ بیمار ہوں تو دوا کراؤ, شفا اللہ دیں گے. لیکن یہ دوا والا سبب اختیار کرو گے تو اس سبب کے واسطے سے اللہ آپ کو شفا دیں گے. اللہ ویسے واسطوں کا محتاج نہیں ہے, لیکن اس دنیا کا نظام اللہ نے ایسا ہی بنایا ہے. تو بہرحال یہ علم کا جو نظام ہے وہ یہی ہے کہ اساتذہ کے واسطے سے آدمی کو علم ملا کرتا ہے. اس لیے اپنے اساتذہ کا ادب, علم دینے والی ذات اللہ کی, آپ استاد کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ جائیے باادب. اور بعض طلبا یہ سوچتے ہیں ارے یہ استاد اس سے زیادہ سمجھدار تو میں واسطوں میں اتنا غرور ہوتا. بعض واقعتاً بعض سمجھدار بھی ہوتے ہیں اور بڑے ذہین ہوتے ہیں, اور بعض اساتذہ ان کے مقابلے میں دیکھا جائے تو واقعتاً کم. لیکن اس خود شاگرد کو یہ سمجھنا نہیں چاہیے. وہ اگر اپنے متعلق یہ گمان لے کر بیٹھا ہے میں, تو پھر یہ اس کی بربادی کی علامت ہے. سمجھنا ہے کہ نہیں؟ اس لیے حقیقت تو یہ ہے کہ وہ کتنا ہی باصلاحیت ہو لیکن یہ طے ہے کہ بھائی تمہارے پاس کیسا ہی دماغ ہو, کیسی تمہاری ذکاوت ہو, کیسی قوت حافظہ ہو, لیکن ان سب چیزوں کے باوجود تمہارے استاد کے مقابلے میں 100 گنا تمہاری ذکاوت, تمہاری ہوشیاری, تمہاری حافظہ, قوت حافظہ ہے. لیکن پھر بھی علم تو آئے گا کس کے واسطے سے؟ استاد کے واسطے. دینے والی ذات اللہ کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ, میں تو بانٹنے والا ہوں, دینے والی ذات. حضور اپنے آپ کو بانٹنے والا. استاد نہیں دیتا علم, علم کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. لیکن استاد واس خود حضور جب فرماتے ہیں کہ میں بانٹنے والا ہوں, بھائی کوئی چیز موتین صاحب نے ان کو دی, مدرس صاحب کو, بانٹ دو طلبا کے اندر. تو اب جب بانٹنے والا بانٹتا ہے تو جو لینے والے ہوتے ہیں اس کے ہاتھ سے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں دے رہا ہے. کون دے رہا ہے؟ جس نے دیا ہے, جس نے اس کو بانٹنے کے لیے دیا ہے وہ دے رہا ہے. تو اسی طریقے حضور خود اپنے آپ کو بانٹنے والا فرماتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ دینے والی ذات اللہ کی ذات, اساتذہ بھی نہیں اللہ تعالیٰ, لیکن اللہ تعالیٰ نے دینے کے لیے اصول بنائے ہیں. ان میں سے ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ استاد کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ جائیے اور اپنے آپ کو جو ہے اس کے سامنے عاجز قرار دے دیجئے, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے واسطے سے علم عطا فرمائیں گے. تو بہرحال استاد کا ادب جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. آج کل اس میں بھی بڑی غفلت برتی جا رہی ہے, کتابوں کا ادب, درسگاہ کا ادب, اسی طریقے سے جو ہے ہر چیز کے ادب کا لحاظ. اور علم کی راہ میں آپ کے جو معاونین ہیں, منتظمین ہیں, وہ سب ان کا بھی آپ کو ادب اور لحاظ رکھنا چاہیے. گویا ہر چیز کے ادب کا اہتمام کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے. یہ آج کل کسی زمانے میں طلباء سے اس بات کا تصور بھی نہیں تھا کہ وہ کسی گناہ کے کام کا ارتکاب کر سکتے ہیں. نہیں, وہ تو ہمیشہ 24 گھنٹے مشغول رہتے تھے. کس میں؟ اصول علم میں. ان کو فرصت ہی نہیں, نماز کیا اوقات, زیادہ عبادت نہیں کرتے تھے نفلوں میں. ان کا وقت سب گزرتا تھا کس میں؟ کتابوں میں. ہاں, فرائض واجبات کا اہتمام کرتے, اور طالب علموں کو ایسا ہی چاہیے, ایسا ہی چاہیے. وہ جو ہے طلب علمی کے زمانہ میں دوسری چیزوں کا شوق اگر ڈال دے شیطان, تو یہ گویا علم کی راہ میں رکاوٹ بنانے والا شیطان کا ایک دھوکہ ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے عابیتی میں لکھا ہے, حضرت کا ابتدائی کتابیں حضرت نے حضرت مولانا الیاس صاحب جو حضرت شیخ کے چچا تھے ان سے پڑھی, تو وہ فرماتے مولانا الیاس صاحب اس زمانے میں آپ پر بڑے گویا عبادت کا بڑا یہ تھا, تو فجر مغرب کے بعد لمبی اوابین پڑھتے تھے. تو کہا ایک مرتبہ مجھے بھی دیکھ کر کے خیال آیا کہ چچا جان پڑھ رہے تھے, میں نے بھی نیت باندھی. تو ابا نے دیکھا تو نماز کی حالت میں ایک چانٹا رسید کیا, کتاب نہیں پڑھی جاتی تو نماز کھڑا ہوگا نماز. تو کہا مجھے غصہ تو بہت آیا حضرت شیخ فرماتے کہ خود تو نفل پڑھتے نہیں, دوسرے پڑھتے ہیں اس کو بھی پڑھنے نہیں دیتے. لیکن یہ شیطانی دھوکہ تھا. پڑھنے کا تب آئے گا نفل, پڑھنے کا زمانہ اس وقت تو پڑھی ہو. ابھی تو یہ پڑھنے کا, علم حاصل کرنے کا ہر چیز کا ایک دور ہوتا ہے, اس میں وہی کام انجام دیا جاتا ہے. ابھی جو ہے ایک طالب علم میرے پاس آیا, وہ یہاں موجود ہے اس مجلس کے اندر, وہ اپنے والد کے متعلق مجھے کہنے لگا کہ والد صاحب ذرا آپ ان کو جو ہے نا وہ گزر بسر کے لیے وہ جو کمانے کے معاملے ذرا دشواری پیش آتی ہے, میں سوچا ہوں کچھ والد کی مدد کروں میں کرنی, تم اپنا پڑھنے میں لگے رہو. والد تمہارے یہی چاہتے ہیں کہ تم پڑھائے, میں یہ شیطان کا دھوکہ ہے تم کو اس میں لگا ہے. ایک بتا ایک طالب علم آیا کہنے لگا کہ میرا ابا بہت مقروض ہو گئے ہیں تو میں چاہتا ہوں. میں نے کہا تم پڑھو, ابا نے کہا تجھے کہ میں مقروض ہو گیا تو تم پڑھنا چھوڑ کر کے کچھ کما کر کے میرے قرضہ کی ادائیگی مل. وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ بھائی تم, میں سب کچھ کر لوں گا تم اپنا پڑھائے میں. یہ تو شیطان تم کو دھوکہ دے رہا ہے. تو حقیقت تو یہ ہے اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ شیطان کے اثر سے ہوتی ہیں. ہر وہ چیز جو آپ کو علم کی راہ سے ہٹانے والی ہو اور اس میں مشغولی سے آپ کو دور رکھنے والی ہو, یوں سمجھیے دیکھنے میں چاہے کتنی اچھی ہو لیکن وہ ہے بہرحال کیا ہے, شیطان کا دھوکہ ہے, وہ حقیقت میں عبادت نہیں ہے. اس لیے اپنے آپ کو اس میں مشغول رکھیے جتنا. اب یہ زمانہ یہی, آپ کی عبادت بھی یہی. اسی لیے تو وہاں عبد المختار کے اندر لکھا ہے کہ رات کا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اثر ہے کہ تھوڑی دیر کا مطالعہ جو ہے وہ رات بھر کی عبادت سے بہتر. یہ کس کے لیے؟ طلبا کے حق میں. دوبارہ اس کے اندر مشغول ہو کر کے اپنی صلاحیتوں کو اس میں استعمال کریں, اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. اور یہاں دوسری چیزوں سے لغویہ سے آج کل ایک مزاج ہمارے طلباء اور علماء کا بھی بنتا جا رہا ہے, عوام کا بھی ہے. علماء ہی کی کیا خصوصیت؟ مجلس بازی, فضول باتیں, بیٹھے ہیں تو بس اسی چرچا, یہ ہوا فلانا ہوا, سارے اوقات اسی میں برباد ہو رہے ہیں. نہیں, اپنے آپ کو پڑھائی میں لگا رکھیے, کوئی ادھر ادھر کی چیزوں میں مشغول ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی شیطانی دھوکہ ہے اور یہ گویا آپ کی زندگی کی قیمتی اوقات کی بربادی ہے. اس لیے یہ مجلس بازیاں جو ہوتی ہیں طلبہ کی بھی, اساتذہ کی بھی, عوام کی بھی, ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں. ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. حضور فرماتے ہیں ایک مومن اسلام مسلمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. اس لیے آپ تو پورے طور پر اسی میں مشغول رہیں, اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. جتنا آپ ابھی پڑھ لو گے آئندہ اللہ تعالیٰ اتنا اس کے مطابق آپ کو نوازیں گے. آپ کو اسی کے اندر اپنا لگانا ہے, اسی کے لیے محنت کرنی ہے, اسی تمام چیزوں سے کٹ جائیے. بہرحال میں طلبا سے درخواست کروں گا کہ وہ اس طرح پڑھائی میں لگیں, گناہوں سے بچیں, بس نگاہ کی حفاظت, زبان کی حفاظت, کان کی حفاظت, یہ بہت ضروری ہے. یہ بدنگاہی جو ہے ہر عبادت کے نور کو اور اس کے اثر کو ختم کر دیتی ہے. علم جو ہے وہ تو ایک نورانی چیز ہے, بدنگاہی کا شکار ہوں گے تو اس کی وجہ سے اس کا بھی اثر ختم ہو جاتا ہے. آپ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر سنا ہوگا, شکوت الی وکیل سوء حفظی و ثانی لترک المعاصی فإن العلم نور من اللہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی. فلا حقیقت تو یہ ہے کہ گناہ کے نتیجے میں آدمی علم سے محروم کر دیا جاتا ہے. اس لیے ان سارے گناہوں سے, آپ کو تو یہاں شہر ہے, ذرا بھی باہر نکلیں گے تو بد نظری کا شکار ہو جائیں گے. آپ کو مدرسے کے کمپاؤنڈ سے باہر جانا ہی نہیں, جہاں کہیں عورتوں پر نظر پڑے, بد نگاہی کی نوبت آئے, کان میں گانے کی آواز آئے تو بے اختیاری اس کی بھی ضرورت, یہیں رہیں گے, ان ساری چیزوں سے محفوظ رہیں گے. بہرحال ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے, اور جو ہے جو فرائض واجبات ہیں, نماز با جماعت کا اہتمام, بقدر ضرورت تلاوت کا اہتمام, تسبیحات اور دعاؤں کا اہتمام, یہ بھی ایک طالب علم کے لیے ضروری. طلب علمی ہی کے زمانے سے آپ کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ آپ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا پابند اپنے آپ کو بنائیں. یہ مزاج اگر ابھی بنائیں گے تو پڑھنے کے بعد بھی یہ چیز باقی رہے گی. اور خدا نخواستہ طلب علمی کے زمانے میں اگر اس کی طرف سے غفلت بڑھتی تو پڑھنے کے بعد بھی یہ کمزوری باقی رہتی, اس لیے اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں جن کو آپ کو سامنے رکھ کر, مد نظر رکھ کر اپنے سفر علم کو قطع کرنا ہے, مکمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق اور سعادت عطا کرے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلی سیدنا و مولانا محمد کما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين, سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم لا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. يا الله تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اللہ تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو اے اللہ صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی اے اللہ تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. اے اللہ ہماری اولادوں اور مدرسے کے تمام طلباء کو عقائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اللہ اپنی شان ربوبیت سے تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اللہ جن بچوں نے ابھی حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی ان سب کو بے انتہا قبول فرما. اللہ جس طرح تو نے ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما. قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما. قرآنی علوم و معارف سے ان کو ان کے سینوں کو مزین فرما. رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی اے اللہ تو ان کو توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں ان وعدوں کو ان بچوں ان کے والدین ان کے اساتذہ ان کے اہل خاندان اے اللہ ان کے مربیوں کے حق میں پورا فرما. جنہوں نے بھی اپنی اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے اے اللہ ان کے لیے تکمیل حفظ کو آسان فرما. اے اللہ ہمیں اور ہمارے تمام متعلقین اور ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے. اے اللہ نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. نماز کا خشوع خضوع ہمیں عطا فرما. نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمول فرما. عبادات کا اہتمام نصیب فرما. اے اللہ تیرے جو بندے حج کے اندر جا رہے ہیں یا جا چکے ہیں اے اللہ ان تمام کو حج مبرور اور زیارت مقبولہ سے مالا مال فرما. ان کے لیے وہاں کے قیام کو بابرکت بنا. وہاں کے اوقات کو کما حق و وصول کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حج اور عمرے کے اعمال کو اے اللہ بلا کسی جنایت کے سنت کے مطابق ادا کرنا ان کے لیے آسان فرما دے. ہر قسم کی جنایتوں اور معصیتوں سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں بھی اور ہمارے تمام متعلقین کو اے اللہ حج کی سعادتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ معاملات کی درستگی عطا فرما. معاشرت کا حسن عطا فرما. آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما. آپس کی حق تلفیوں سے اے اللہ ہماری پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کیے ہیں پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما. اللہ ہمیں اپنی کمیوں اپنی کوتاہیوں اپنے قصور اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما. پتا نہیں کہاں زندگی کی شام ہو جائے. اللہ ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں, تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو. اللہ اسی حالت میں موت عطا فرما, قبر کے عذاب سے حفاظت فرما, محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما, اس دن کی رسوائی سے بچا لے, اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما, اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں برحمت فرما. اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے, دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما, کل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر, اے اللہ جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما. اے اللہ تمام مدارس عربیہ, مکاتب قرآنیہ, مراکز دینیہ, خانقاہوں کی, مساجد کی, تبلیغی اور دینی مراکز کی, اور اللہ تیرے دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول اور پسندیدہ ہے, سب کی حفاظت فرما, کام کرنے والوں کی حفاظت فرما, ان کو اخلاص, استقامت, ہمت اور حوصلہ عطا فرما, ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما, ان کی مشکلات کو آسان فرما, ان کی ضروریات کی کفالت فرما. اللہ دعوت و تبلیغ کے بابرکت سلسلے کو, اللہ اکابر ثلاثہ کی نہش پر آئندہ پوری قوت کے ساتھ چلنے کی صورتیں پیدا فرما, جو رکاوٹیں اور خطرے ہیں اللہ عافیت کے ساتھ دور فرما دے. اللہ سب کو ان اصول کو مان کر اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما, اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما, جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما, بے گھروں کو گھر عطا فرما, بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما, بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما. جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں اللہ ان کو صالح جوڑ عطا فرما کر نکاح کی صورتیں پیدا فرما. جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی, اے اللہ جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما. اللہ اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما. اللہ اس ملک میں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت, رواداری, ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی, ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کو عام فرما. اللہ جو لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے اللہ ان کے اندر عداوت اور بغض کے بیج بو رہے ہیں ان کی کوششوں اور سازشوں کو ناکام کر دے. اللہ شاعر اسلامیہ کی پورے پوری حفاظت فرما. ہمارے اکابر تیرے نیک بندوں نے اللہ دین کے جو سلسلے مدارس عربیہ, مکاتب قرآنیہ, مراکز دینیہ, خانقاہوں, دعوت و تبلیغ اور جماعتوں اور جمعیتوں کی شکل میں قائم کیے ہیں اللہ سب کی پوری پوری حفاظت فرما. اللہ اس دارالحسان کو بھی ہر نوع کی ترقیات سے مارا مال فرما, اس کی علمی, اخلاقی, انتظامی, تعلیمی, تربیتی, اصلاحی معیار کو بلند سے بلند تر فرما. اللہ اس کے لیے آئندہ وہ وسیع اور کشادہ زمین کا اپنے خزانے غیب سے انتظام فرما کر اللہ وہاں بہترین عمارتوں کے اندر اس کے منتقل ہونے کی صورتیں پیدا فرما. اللہ ان کی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما لے. اللہ تو راضی ہو جا, رضامندی والے کام کروا لے, تیری ناراضگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ہمارے والدین, ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے مشقتیں اٹھائی, تکلیفیں جھیلی, ہماری غفلتوں کو برداشت کیا, اللہ ہم تمام کو تو ہماری طرف سے اپنی شایان شان
بہترین بدلہ دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرما. جو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے, جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام و مراتب عطا فرما. جو موجود ہیں ان کی عمروں میں ان کی صحت و قوت و عافیت میں, ان کے کارہائے خیر میں, ان کی علمی دینی ملی خدمات میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما کر. اے اللہ ان کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ جو صلاحیتیں, جو قوا, جو اسباب و وسائل, جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ان سب کو تیرے دین, علم دین, ایمان اور اسلام کی اشاعت کے لیے, حفاظت کے لیے, خدمت کے لیے استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ ان چیزوں کو دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما. ابنائے دنیا میں سے نہ بنا, ابنائے آخرت میں سے بنا دے. ہم چاہیں یا نہ چاہیں اے اللہ تو اپنی اطاعت ہم سے کروا لے, اپنے دین کا کام ہم سے لے لے, ہماری صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے بچا لے, اپنے فضل کا معاملہ فرما لے. اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ تکمیل حفظ کی اس مجلس کی نسبت سے تیرے بہت سے بندے قرب و جوار دور و دراز سے آئے ہیں. اے اللہ اس امید کے ساتھ آئے ہیں جو مانگا جائے گا وہ ملے گا. اے اللہ ویسے بھی تیرے سامنے ہاتھ جب پھیلائے جاتے ہیں تو خالی لوٹاتے ہوئے تجھے تو شرماتی ہے. اے اللہ ہم تو نہیں تھے, ہمارا وجود نہیں تھا, تب بھی تو نے ہمیں عطا فرمایا تھا. اے اللہ اب جب کہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. آج تک تیرے دربار سے کبھی خالی نہیں لوٹے, محروم نہیں لوٹے, اب بھی محروم نہ فرما. اے اللہ سب کی دلی جائز مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا علانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.